طاقت سے زیادہ مجھے, میرے عمل سے زیادہ مجھے کچھ نصیب ہو گیا ہے. اس توفیق کو ہم اپنی زندگی کے اندر بار بار کبھی حاصل ہوتا اور کبھی چھنتا دیکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ توفیق ہمیشہ حاصل ہی ہوتی ہے, نہیں, بعض اوقات توفیق چھن بھی جاتی ہے. توفیق کا چھننا کسے کہیں گے؟ مجھے کہ بھائی میں نے ایک کام سوچا تھا کہ کروں گا کروں گا کروں گا, بڑا سوچا کہ کروں گا اور اینڈ ٹائم آیا تو میں نہیں کر سکا. میں تو چاہ رہا تھا کہ میں کروں. میں زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات, اللہ نیت کے اوپر ثواب دینے والا ہے. میں نے تو نیت کی تھی لیکن نہیں کر سکا, لیکن مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, بالآخر کیوں نہیں کر سکا, کیوں ایسا نہیں ہوا. اب یہاں پر جب ہم اس توفیق کے چیپٹر کے اوپر آتے ہیں تو پھر ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ کیا خدا کے نظام میں کوئی چیز حادثے میں بھی ہو جاتی ہے؟ یعنی کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی کاز نہیں ہے, ایکسیڈنٹلی یوں ہی ہو گیا. مثال کے طور پر اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور بیٹھے سے ایک جگہ سے اٹھ کر یہاں پہ آ جاؤں, کوئی مجھ سے پوچھا آپ یہاں پہ کیوں آئے, تو میں کہہ دوں میں یوں ہی آ گیا تھا, تو میرے بارے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی یوں ہی آ گیا تھا. اللہ کے نظام میں سوچ سکتے ہیں کیا کہ اللہ کا نظام بھی یوں ہی کسی کام کو کر گیا ہو؟ تو آپ میرے لہجے سے بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں سوچ سکتے. حتیٰ انسانوں کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے, انسانوں کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. یعنی فلسفے کے اندر بھی, مختلف سائنسز کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, چاہے جانتا ہو اور چاہے نہ جانتا ہو. مثلاً میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے کروٹ کو تبدیل کیجئے گا, اگر آپ اس کروٹ سے بیٹھے اور کروٹ کو تبدیل کریں گے اور آپ سے کوئی پوچھا آپ نے کروٹ کیوں تبدیل کی, تو آپ کہیں گے یوں ہی. نہیں, یوں ہی نہیں ہوا ہے, آپ اس کروٹ پہ تھک گئے تھے, آپ کے دماغ نے کہا کہ اب تم تبدیل کر لو بہتر ہے, اور یہ سب کچھ کہے سنے بغیر ہوا ہے. تو بہت سارے کام ہمارے ان انٹینشنلی ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے کیوں ہوا ہے, لیکن ایکچولی ریزن پہ ہوا ہے. اگر ہمارے اندر بھی ہر چیز پر ریزن ہے تو کیا خدا کے نظام میں ریزن نہیں ہے کیا؟ نہیں, خدا کے نظام میں بھی ریزن ہے, ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اور اس معاملے میں ہم اور آپ شاید اس جگہ کے اوپر نہیں ہیں کہ ہم اس حد تک آگے جائیں. لیکن میں ایک مشہور واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور یہ واقعہ ہے ایک بزرگوار عارف کا, رجب علی خیات نام کر کے. اور جو ہمارے سننے والے ہیں, جیسے میں نے نام لیا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سا واقعہ کہنے والا ہوں, لیکن بہرحال یہ بہت نفیس واقعہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کے نظام کے اندر کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی ہے. میں بار بار آپ کو درود کے لیے کہوں گا, انشاءاللہ شب جمعہ آپ کو اس کا ثواب نصیب ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم. رجب علی خیات ایک کہہ سکتے ہیں قدر منفرد شخصیت ہیں, عارف ہیں, عارف تھے. اور ان کے بارے میں تقریباً آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا, تہران میں زندگی گزار رہے تھے. اور ان کے بارے میں استاد آیت اللہ رے شہری نے ایک بایوگرافی لکھی ہے ان کی, اس وجہ سے ان کا مقام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا. ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا, کوئی بیگ تھا جو انہوں نے نیا بیگ لیا تھا, اور وہ بڑا اچھا سا تھا. ان کو اپنے ہاتھ میں وہ بیگ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ یہ بیگ اچھا بیگ ہے. وہ کہیں پہ جا رہے تھے, وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں, جانوروں کے اوپر لوگ سفر کیا کرتے تھے. اور 50 سال پہلے کی بات تو بتاتے ہیں کہ کہیں اونٹوں کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا سامنے سے. قم میں مجھے, جب میں طالب علم تھا تقریباً 88 میں, ایک آدمی مجھے ملا تھا جو مجھے یاد دلا رہا تھا کہ جو تم روڈ دیکھ رہے ہو جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, میں نے اس پہ اونٹ چلتے دیکھے ہیں. تو یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں, اس کے دیکھنے والے لوگ 88 تک تو کم سے کم میں شاہدوں کے زندہ تھا. تو وہ کہنے گئے کہ وہ اونٹوں کا ایک قافلہ چل رہا تھا, میں اس کے برابر میں بیگ لیے کھڑا تھا, تو جو اونٹ چل رہے تھے ان میں سے ایک اونٹ اچانک بدک گیا, بدک گیا, گھبرا گیا جس کو ہم لوگ کہیں گے, اور اس نے اس بدکنے کے عالم میں لات ماری, اور لات ماری, اور وہ اتنی زور سے لات ماری اس نے کہ اگر ان کو لگ جاتی تو ان کو یقین تھا کہ میرا بچنا ناممکن تھا. وہ اگر مجھے لگ جاتی تو میں نے فارغ ہو جانا تھا, میرا بچنا ناممکن تھا. اب یہ آدمی ہے اس اصول کے ماننے والے کہ کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا. جانور نے لات بھی ماری ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کے اندر بھی کوئی معاملہ ہے. اچھا, رجب علی خیات کے اندر جو ایکسپرٹیز تھی ان کی وہ یہ تھی کہ وہ بیونڈ میٹر دیکھ سکتے تھے, اس کے پیچھے جو معاملہ ہے اس کو سمجھ سکتے تھے. تو لوگ بعض اوقات ان کے پاس ایشوز لے کر آتے تھے کہ آغا صاحب یہ ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. تو وہ ایک فاتحہ پڑھواتے تھے اور فاتحہ پڑھوانے کے بعد پھر بیان کرتے تھے کہ تمہارا اصلی معاملہ یہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ جو فاتحہ ہے ہمارے پاس, اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس سے شروع ہوا ہے, لیکن فتح کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کھولنا, جیسے دروازہ کھولنا. گویا فاتحہ آسمان کے دروازوں کو کھول سکتی ہے, یا آسمان کے دروازوں کو کھول سکتی ہے اگر کوئی واقعا. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں پڑھتے تھے, جب ایسا کوئی کیس ان کے سامنے آتا تھا تو سب سے کہتے تھے مل کر فاتحہ پڑھیں, مل کر فاتحہ پڑھیں. تو میں ان کی جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ مجلس کے شروع میں فاتحہ کیوں پڑھواتے ہیں. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پڑھانے والے تھے, سکھانے والے تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر آسمان کے دروازوں کو کھولنا ہے نا تو سب کو مل کے فاتحہ پڑھنی چاہیے. کاش ہم بھی فاتحہ اسی جذبے سے پڑھ لیں. یہ جو جذبے کا معاملہ ہے نا یہ بہت خراب ہے. ظاہر سے کچھ نہیں ہونا ہے, روح سے کچھ ہونا ہے. ہمیں ان کاموں میں اپنی روح ڈالنی پڑے گی. یہ جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں تاثیرات کم ہو گئی ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کام میں ظاہر رہ گیا ہے, روح کم ہو گئی ہے. آپ کو مجھے روح ڈالنی پڑے گی. یہ جو میں آپ سے بار بار درود بھجوا رہا تھا اور میں آپ کی خدمت میں بیان عرض کر رہا تھا وہ اس لیے یہ تھا کہ بھائی آپ درود ظاہر سے نہ بھیجیں, آپ درود کسی روح کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کریں, اور اس درود کا میرا اور آپ کے اوپر انشاءاللہ بہت اچھا اثر ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و اجل پر سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل پر. تو رجب علی خیات نے اپنے ہی حالات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیوں پیش آیا. تو انہوں نے اس بات پہ غور کیا تو ان کو جواب یہ ملا کہ تم نے چونکہ یہ سوچا تھا نا کہ یہ جو مادی چیز ہے یہ مجھے خوشی دے گی, یہ اس لیے ہوا ہے کہ جانور نے تم پہ حملہ کیا. کیونکہ تم نے غلط فکر سوچی تھی, تمہیں اس پہ نہیں سوچنا چاہیے تھا. مادیات تمہارے اندر خوبصورتی کا سبب نہیں بنتی. صحیح ہے, میں اس کو استعمال کروں گا. ہم اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سستی گاڑی میں بیٹھے ہیں, فیلنگز چینج ہوتی ہیں. ایک تو یہ فیلنگ چینج ہوتی ہے نا کہ اس کی سیٹ کمفرٹیبل ہے, یہ برا نہیں ہے. ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ سامنے والے اب مجھے کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ مشکل ہے, یہ غلط ہے. آپ کی سیٹ کمفرٹیبل ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن لوگ مجھے اب اس گاڑی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ غلط ہے. آپ کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لوگ آپ کو کیوں مختلف دیکھیں؟ تو پھر فرعون کو تو کسی اور طرح دیکھیں, پھر تو فرعون کو آپ سے بڑھ کر دیکھیں گے, پھر اس کے پاس زیادہ طاقت تھی. یہ پیرامیٹر ہی غلط ہے کہ اس وجہ سے کوئی مجھے مختلف دیکھے, میرے لباس کی وجہ سے, میری دولت کی وجہ سے, میری گاڑی کی وجہ سے, میرے اسٹیٹس کی وجہ سے. یہ پیرامیٹر ہی غلط ہے, اصل اسلام کے خلاف ہے یہ. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ اس کے لباس کی وجہ سے اس کا احترام ہو تو لباس سمیت جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں چاہتا ہے لباس کی وجہ سے احترام؟ بھئی ایک دفعہ آپ آرام دہ لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں اس لباس میں مجھے زیادہ آرام مل رہا ہے, باہر سردی تھی میں نے گرم لباس پہنا مجھے اچھا فیل ہوا, یہ برا نہیں ہے. لیکن میں برانڈیڈ کپڑے پہن کر آیا ہوں, وہ جو برانڈیڈ پہننے کی ویلیو ہے وہ دیکھیں میرے اندر, یہ غلط ہے, یہ اجازت نہیں ہے ہمیں. تو رجب علی خیات سے کہا کہ تم نے مادی وسیلے کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں نے تو ابھی صرف سوچا تھا, میں نے کیا کب تھا؟ تو ان کو جواب ملا کہ تمہیں لات لگی نہیں ہے ابھی, وہ بھی گزری ہے. ٹھیک ہے, جتنا تم نے سوچا تھا اتنا تم کو وارننگ ملی ہے, اس سے آگے جاؤ گے اب پھر لات لگنے بھی والی ہے. پھر اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں, یہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو کوئی جانور بتانے کے لیے آ گیا ہے, ہمارے لیے نہیں آتا. یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں, جن کو خدا غلطی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا، تو ان کو وارننگ دینے کے لیے بھی بھیجتا ہے کسی کو کہ ان کو وارن کرو یہ کہیں غلط نہ کر دے. بہت سارے لوگ ہیں اتنی غلطیاں کرنے کو وارننگ آ رہی ہے، جس دن جرم کرتا ہے اس دن کوئی ریوارڈ بھی مل جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الہی نظام سے دور ہے، شیطان کے نظام میں داخل ہو گیا. اللہ کے نظام میں سزا، جو بدترین سزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہے میں گناہ پہ سزا نہیں دیتا، جاؤ. دنیا کے اندر اگر کسی کو خدا سزا دینا چاہے تو اس سے یہ کہے گا تم گناہ کرو میں سزا نہیں دے رہا، جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آخرت میں نبٹنا. انسان خدا سے مانگے خدا یہیں حساب صاف کر لے، مانگ لے کہ یہیں پہ حساب صاف کر لے. اور میں نے کہا یہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو وارننگز مل رہی ہیں، ہمیں کہاں وارننگز مل رہی ہیں؟ یہ اس نظام کو ہم کیا تعبیر کریں؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں توفیق. اب کوشچن یہاں پر ہے کہ یہ توفیقات مجھے کیسے ملیں گی، توفیقات ملتی کیسے ہیں؟ اور اگر مجھے توفیقات ملنے لگیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. چونکہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، خدا اللہ تعالیٰ کا نظام کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تم شکر نعمت بجا لاؤ گے میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور بہت تاکید کے ساتھ ہے لازیدنکم، یعنی یقیناً یقیناً میں نعمتیں بڑھاؤں گا. ولا ان کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو خدا صرف دھمکی دیتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے نا، کبھی کبھی کیا کرتا ہے، کبھی ریوارڈ میں کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا رکھا ہے، تو چھوڑ دیتا ہے بلینک تاکہ اب تم اپنے دماغ کو لڑاؤ کیا تمہارے سمجھ میں آتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بعد فرماتا ہے فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ العیون. جنت کیا ہے؟ کہتا ہے جنت وہ ہے جس کی نفس خواہش کرے، جس کو دیکھ کے مزہ آئے. اب چھوڑ دیتا ہے کہ ہے کیا. ٹھیک ہے، مثلا کبھی کہتا ہے کہ ان کے لیے میں نے کیا کیا ہے، ان کے لیے جزا ان عظیم، جزا رکھی ہے میں نے، جزا بہت بڑی جزا. نہیں بتاتا کیا جزا رکھی ہے. یہاں پہ دھمکی میں بھی یہی کیا. اور اگر کسی نے کفران نعمت کیا تو کیا ہوگا؟ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے. اچھا، عظیم ترین عذاب کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ نعمت چھین لے گا، معاملہ ختم. جس نعمت کو دیا تھا اس نے، اس پہ کفران نعمت ہوئی ہے، اس نعمت کو جو واپس لے لے گا. یہ عذاب کا پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا یہ بھول جائے گا کہ مجھے کبھی یہ نعمت ملی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں احساس زیاں جاتا رہا. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں محروم رہ گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے اب، اور دوسروں کو ملے جا رہا ہے. یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ پنشمنٹ کا دوسرا لیول ہے. اور تیسرا لیول کیا ہے؟ دور رہنے پہ خوش رہتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہے، ایسا خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے جا کے گناہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی، پر بھائی نہیں ہو سکے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یہ ہمیں توفیق ملتی کیسے ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں کنٹرول کے چیپٹر میں کافی آرائز پیش کیے تھے، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. تھوڑا سا روک کر ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم ان فنڈامنٹلز کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، جس سے ہمیں بعد میں مدد ملتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً سنا ہوگا کسی ایسے انسان کے بارے میں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کہ وہ بعض کام ایسے کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتے. مثلاً آپ نے شاید سنا ہو کہ مثال کے طور پر کوئی میں نہیں کہنا چاہ رہا پادری، لیکن کوئی بھی دینی شخص مثلاً کسی لنگڑے کو کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی دیندار آدمی یہ کام کرے جو ہمارے دین کا ماننے والا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو ہمارے دین کا ماننے والا بھی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کر لیا. تو آپ کے ذہن کے اندر اگر شک کی گنجائش ہو تو فوراً شک آنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سپیریئر ہے ہم سے، یا یہ زیادہ حق کے اوپر ہے ہم سے. کیوں؟ اس نے دیکھو عجیب کام کر کے دکھایا. یا مثال کے طور پر آپ کو ملے گا کوئی نہ کسی دین کا ماننے والا، نہ کسی مذہب کا ماننے والا، وہ پتا چلا زمین سے 3 فٹ اونچا ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو آج تک 3 انچ بھی اونچا نہیں ہوا، یہ کیسے 3 فٹ اونچا ہو گیا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ یہ بالکل ایسے ہے عزیزان محترم جیسے آپ اگر پینڈل کی گولی کسی کے منہ میں رکھیں گے تو مسلمان ہوگا تو اثر کرے گی کیا؟ نہیں. کوئی بھی ہوگا, فاسق و فاجر ہوگا تو پینڈل اثر نہیں کرے گی؟ نہیں, وہ کرے گی. دنیا میں بعض ریلیشن شپ ایسی بنی ہوئی ہیں, کوئی بھی اسے کرے گا اس کا اثر ہوگا. کوئی بھی کرے, مسلمان فاسق فاجر سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جو پینڈل کی گولی اثر کرے گی, فلاں انجیکشن کا یہ اثر ہوگا, فلاں ٹیبلٹ کا یہ اثر ہوگا, فلاں ایکسرسائز کے نتیجے میں یہ ہوگا, ان میں مسلمان فاسق فاجر کا کوئی اثر نہیں ہے. کوئی بھی کرے اس کو یہ نصیب ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ان چیزوں میں سے ایک چیز کنٹرول ہے. جو بھی انسان کنٹرول دکھائے گا اسے کچھ نصیب ہوگا. آپ شاید میری بات قبول نہ کریں, تو ایک ہفتہ کسی چیز کو پرٹیکولرلی اپنے کنٹرول میں لا کے دیکھیں. اور چلے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں, آج ہی میں کہیں کسی کا ای میل پڑھ رہا تھا, اس میں آغا بہجت کا ایک کال تھا, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شب جمعہ ان بزرگوں کو, بزرگوں کے بعد اوقات نام لینے سے جو اہل بیت اطہار کے اچھے شاگرد ہیں, ان کے نام لینے سے بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ایسے علماء اور عرفا کی ارواح پر ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے میں نے عرض کیا کہ آپ کسی کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں, آپ کے اندر ایک اچھی چیز آنا شروع ہو جائے گی. اب مجھے کم سے کم, اب جو اگلی بات میں کہوں اس کے اندر میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کیجیے گا کہ مثلا میں یہ ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں ہوں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سچے خواب دیکھیں؟ کسی کو برا لگتا ہے کہ اس کو ایکسٹرا انفارمیشن مل جائے کہیں سے, ایکسٹرا نالج مل جائے؟ کسی کو برا لگے گا کیا؟ آپ اپنی کوئی ای میل آج کھولیں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہو جو دنیا میں 10 لوگوں کو پتا ہو, تو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آتا؟ بہت مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر کوئی سچا خواب دیکھنے کو مل جائے تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بہت مزہ آئے گا. سچا خواب دیکھنے کا اصول کیا ہے؟ آقا بہجت نے ایک جگہ فرمایا تم سچ بولو, خدا تمہارے خواب سچے کر دے گا. سچ بولو, اگر دن میں سچ بولو گے اپنے ارادے سے تو رات میں خدا تمہیں سچے خواب دکھائے گا. یہ اصول ہے. کیوں؟ آپ نے سچ بولنے میں کنٹرول امپلیمنٹ کیا ہے, اور جیسے آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے خدا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو دے گا. اور میں نے عرض کیا اس کے اندر کافر مسلمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ہاں, مسلمان کو اور بہت سارے اجر ملنے ہیں, اور بہت سارے اجر ملنے ہیں. چونکہ ایک بہت کامن کوشچن یہ ہے, کامن ایک اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ مسلمان کا آخرت کا چیپٹر کھلا ہوا ہے اور دوسروں کا آخرت کا چیپٹر بند ہوا ہوا ہے. تو اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرے گا تو اسے آخرت میں ریوارڈ نہیں ملنا ہے, اس کو یہیں پہ ریوارڈ ملنا ہے. اور اگر مسلمان ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے چیپٹر کھلا ہوا ہے. اور میں نے پہلی مجلس کے اندر یا شاید دوسری مجلس کے اندر مسلمان اور کفر کو کافی کوشش کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تھی آپ کی خدمت میں شاید. تو یہ ایک ایشو ہے, یہ توفیقات کیسے نصیب ہوتی ہیں, اور کنٹرول کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو ہم توفیقات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے خواب کے سلسلے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. توفیقات حاصل کرنے کے لیے دو باتیں مجھے لگتا ہے انتہائی اہم ہیں. اگر کسی کو توفیقات چاہیے, ان دو باتوں کے اوپر بہت توجہ دے دے تو عجیب و غریب توفیقات ملنا شروع ہو جائیں گی. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, انسان جس نیت سے جو کام کرے گا اس نیت کو وہ حاصل کر لے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے بس وہ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے نماز شب پڑھی ہے اس لیے کہ خدا میرا مال بڑھائے, تو اب آخرت میں مقام ملے گا؟ نہیں, مال ملے گا. کیوں؟ میں نے کوشش اس کے لیے کی تھی, میں نے کوشش اس کے لیے کی تھی. ہاں, اب میں ایک سخت جملہ عرض کرتا چلوں. بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہم مجلس کرانا چاہتے ہیں گھر میں. میں پوچھتا ہوں کیوں کرانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں تاکہ رزق بڑھے. اس کا مطلب ہے اہل بیت کی قرب سے کوئی سروکار نہیں ہے, تنخواہ بڑھوانی ہے, کاروبار بڑھوانا ہے, بڑھ جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن تم نے کیا کیا ہے یہ؟ تم اس چیز کو اس میں استعمال کر گئے؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہو گیا. یعنی سونا دے کے مٹی لے لی ہم نے. اگر سونے کے برابر بھی کوئی چیز ملتی تو گھاٹا تھا, بزنس وہ ہوتا ہے جس میں ریٹرن زیادہ ملے. یہ تو عجیب ہی کام کر دیا. تو آپ ہمیشہ اپنی انٹینشن کو چیک کرتے رہے گا, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کیا لینے آئے یہاں پر. اور یہ میں آپ عرض کرتا چلوں کہ جتنی آپ چھوٹی چیز لینے آئے نا اتنی جلدی مل جائے گی, اور جتنی آپ بڑی چیز لینے آئے اتنی دیر لگے گی. تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا ہمارے سے تعلق بھی نہیں ہوتا, وہ کبھی علم پہ جاتا ہے, کوئی منت مانتا ہے, اس کی منت فوراً پوری ہو جاتی ہے. چھوٹی چیز مانگ رہے ہو, چھوٹی چیزیں جلدی جلدی پوری ہو جائیں گی. آپ کو کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. میں پھر آتا ہوں اسی ٹاپک کے اوپر, یہ جو توفیقات ہوتی ہیں یہ توفیقات کیسے نصیب ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ نیت میں یہی رکھیں کہ آپ کو اس کے بدلے اور کچھ نہیں چاہیے بلکہ آپ کو توفیق چاہیے. در حقیقت ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کی ایک وصف ہے, اور اس وصف کے مطابق خدا کے اندر ایک کبریائی ہے. کبریائی کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑائی, جس کو ہم لوگ اردو میں آسان اردو میں تعبیر کرتے ہیں بڑائی, بڑا ہونا, کبریائی. اچھا یہ کبریائی کس کے لیے ہے؟ صرف خدا کے لیے. اور کسی کے لیے ہے کیا؟ نہیں, اور کسی کے لیے نہیں ہے. کبریائی بس خدا کے لیے. حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ جو کبریائی ہے یہ ردائی, یہ میری ردا ہے, کوئی بھی اوڑے گا غصب کرے گا. کبریائی میری ردا ہے. یہ عجیب ہے واقعا. خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بڑائی دکھائے, نہیں. اچھا اس بڑائی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس بڑائی کے مقابلے میں ہوتا ہے عاجزی اور انکساری. عاجزی دکھاؤ اللہ کے سامنے, عاجزی دکھاؤ اللہ کے نظام کے سامنے, عاجزی دکھاؤ. یہ خدا کو بہت پسند ہے. کیوں؟ یہ حقیقت ہے. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, خدا کو حق پسند ہے, حقیقت پسند ہے. تو وہ کہتا ہے سچ بولو چونکہ یہ حق ہے. اور مثال کے طور پر کوئی کبریائی دکھائے تو حق ہے یا باطل ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی دکھائے باطل ہے, اصلا کبریائی اس کا حق نہیں ہے. اور ہمارے لیے جو چیز حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم عاجز ہیں, ہمیں عاجزی دکھانی چاہیے, ہمیں انکساری دکھانی چاہیے. انکساری کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گلاس ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں عربی میں انکسرا, ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, انکساری کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ٹوٹا ہوا دیکھو, چھوٹا دیکھو, ہم کچھ نہیں ہیں. یہ جو انکساری ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے. صحیح. اور جو بھی انسان ٹرو سینس کے اندر انکساری دکھائے گا اس کو خدا توفیق بھی دے گا. جزا تو دے گا ہی دے گا, توفیق بھی دے گا. اور توفیق میں نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ ایکسٹرا فیور ہے جس کی وجہ سے بعض اچھے کام انجام پاتے ہیں. بس ایک دفعہ جزا دیتا ہے اور ایک دفعہ جزا کے اوپر ایک ایکسٹرا بینیفٹ دے دیتا ہے, اگلے کسی کام کے لیے راستے کو بنا دیتا ہے. تو اگر آپ انکساری دکھائیں گے تو خدا آپ کو جزا بھی دے گا اور کسی اور کام کے لیے راستے کو بھی ہموار کر دے گا. اچھا اب انکساری دکھانا کیا ہوتی ہے؟ انکساری دکھانا یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کہوں کہ آپ بڑے ہیں میرے اور آپ یہ ہیں, بس اتنا ہوتا ہے انکساری, بس اتنی ہے. اور ایک اور چیپٹر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں, اب اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ یہ کہ کیا شیطان نہیں جانتا کہ انکساری کتنی اچھی چیز ہے؟ شیطان بھی تو جانتا ہے نا کہ بھائی انکساری بہت اچھی چیز ہے. اچھا اگر کوئی انسان انکساری کی طرف جائے تو شیطان کیا کہے گا کہ چلو یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں, شیطان وسواس الخناس ہے, چھوڑنے والا بندہ ہے ہی نہیں. یہ وہ مارکیٹنگ ایجنٹ نہیں ہے جو کسی کسٹمر سے نا امید ہوتا ہے, یہ کسٹمر کے پیچھے پڑا لگا رہتا ہے, اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے. اچھا اگر کوئی بندہ انکساری دکھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ایک اور ڈرامہ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں ریاکاری ڈال دیتا ہے. اور اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد. یہ جو اخلاق, علم اخلاق کی دنیا ہے نا, یہ اتنی سادہ نہیں ہے.